الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على من تزينت به العصر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آيات الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. احترامی قدر بزرگو، محترم بھائیو اور معزز سامعین، رمضان شریف کا یہ آخری جمعہ ہے اور ہر دن اور ہر مہینہ ہی انسانی فنا کے اعتبار سے آخری ہے اور یہ ڈر لگا رہنا چاہیے کہ شاید پھر یہ نہ ملے. اب کے ملے تو خوب سے ملنا کہ پھر نہیں، آئندہ پھر ملے اور یہ ذوقی نظر نہ ہو. زندگی کے لمحات و ساعات بھی عجیب ہے، خواب کی طرح ہے، ہوا اور بات کی طرح ہے، گزرے ہوئے جھونکے کی طرح ہے. زندگی بنتی ہے عبادات سے، قیمتی بن جاتی ہے اللہ تعالی کی طاعات سے. اللہ خود فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن اور انس کی تخلیق خالص اپنی عبادت کے لیے. یہ دو مخلوقات عبادت کے پابند ہیں، جنات اور انسان. ملائک کی تو سرشت عبادت کی بنائی گئی، وہ کوئی نقل و حرکت غیر عابدانہ نہیں کر سکتے، بل عباد مکرمون عزت والے لوگ. لا یسبقونہ بالقول، بات کرنے میں آگے بڑھ نہیں سکتے. وہم بامرہ یعملون، جیسے ان کو حکم ملتا ہے فرشتے عمل کرتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کا حکم ہو اس کے خلاف نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جیسے احکام اللہ کے ملتے ہیں اس کے مطابق چلتے. فرشتوں کی سرشت ایسی بنی ہے کیونکہ وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، سوتے نہیں، تو نتیجتاً شادی نہیں، بچے نہیں، شہوات نہیں، امتحان سے باہر ہو گئے. اور دنیا کی زندگی تو امتحان سے بھری ہوئی، کیڑے مکوڑے و حشرات الارض، حیوانات چرند پرند درند، یہ مقصود نہیں ہے، یہ توابع ہے، آپ کے لیے پیدا کیے گئے. ہم از بحر تو سرگشت و فرمان بردار، اور شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بھولی. یہ سب آپ کے لیے ہے، اور آپ کو کہا ہے کہ آپ میرے لیے. اس لیے انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کو آواز دینا بغیر اسباب کے جائز نہیں، کسی کو مدد کے لیے پکارنا جبکہ وہ سفر کر چکا ہو دنیا سے درست نہیں، کسی کو حاجت روا مشکل کشا و غیب دان جاننا شریعت کے خلاف ورزی اور نافرمانی ہے. مخلوقات میں دو مخلوق ہے جو مکلف ہے، ایک جن اور دوسرا انس. انسانوں سے 2000 سال پہلے جنات کی تخلیق ہوئی. والجان خلقناه من قبل من نار السموم، اور آگ کے شعلے سے پیدا ہوئے، جیسے انسان اول تو مٹی سے اور پھر بوندے سے، پانی کے قطرے سے، ایک نامناسب پانی کے قطرے سے، جس کا ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. لم یکن شیء مذکور، مائے مہین، ایک ناقابل بیان بوندے سے اس کی تخلیق ہو دی. مشین کے اندر کچرا ڈالا جاتا ہے، پھر اعلی مال نکلتا ہے. کچے داغوں سے کیسا خوبصورت کپڑا بن جاتا ہے، یہ مشین کی کاریگری ہے. تو زمین کی مٹی دیکھو، اللہ فرماتے ہیں ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، ہم نے تمہیں مٹی اور پھر بوندے سے بنایا. آدم علیہ السلام کا جسد تو مٹی سے تیار کیا گیا، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک انسان نے جہاں جہاں جانا تھا وہاں کی مٹی آدم کے جسم میں ڈالی گئی، خلقت میں ڈالی گئی. اور جس جگہ کی مٹی نہیں ڈالی گئی وہاں انسان نہیں جا سکے. آدم لئنہ ادیم من الارض، زمین کے سارے چٹھارے ڈالے گئے، کوئی نیلا ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی بھورا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی زرد ہے، کوئی اونچا ہے، کوئی میانا ہے، کوئی بونا ہے، کوئی اینگا ہے، کوئی بے ڈینگا ہے، لیکن ہے آدمی. جیسے پودے دیکھو، ٹماٹر کا پودا دیکھو، بھنڈی کا دیکھو، ترئی دیکھو، بیلی دیکھو، سیب اور آم کے بھی پودے، شاتوت اور انجیر کے بھی پودے، خلائے کی الہی ہے. وہ مخلوقات جو قابل ذکر ہے وہ 18,000 ہے، اور وہ مخلوقات جو ناقابل ذکر ہے وہ 75,00,000 سے متجاوز. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ تعالی کی خلقتوں کو اللہ ہی جانتا ہے. حضرت جب تشریف لے جا رہے تھے معراج، تو اسی آسمان کے اوپر جہاں کعبہ شریف ہے اس کے سیدھ میں ایک ملائک کا کعبہ ہے، اس کا نام ہے بیت المامور والبیت المامور، بہت بڑی جگہ ہے، آسمان ہے، درمیان میں کعبہ ہے، چاروں طرف فرشتے گھوم رہے ہیں. جبریل نے آپ کو کہا کہ 70,000 فرشتے ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے ہیں اور یہ ملائک کا کعبہ بن چکا ہے، جنہوں نے ایک دفعہ طواف مکمل کیا ہے قیامت تک ان کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اور ایک لمحہ وہاں کا خالی نہیں ہے. اب اندازہ لگائے کہ ملائک کتنے ہیں. والبیت المعمور، اللہ کا وہ گھر جو ہم وقت فرشتوں سے بنا رہے تھے. زمین پر جو کعبہ ہے یہ شرف میں اس کعبے سے بڑھ کر ہے، یہ اصل کعبہ کہلاتا ہے، وہ عکس کعبہ ہے. جیسے آدم کو اصل بنایا اور ملائک کو ساجد بنایا، سجدہ گزار بنایا بتانے کے لیے کہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتوں میں عقل ہی عقل ہے، شہوت نہیں ہے. جنات میں شہوت کا غلبہ ہے اور انسانوں میں دونوں ہیں. جب اس پر شہوت کا غلبہ ہوتا ہے تو یہ جنی اور شیطان بنتا ہے، انسانی قدر و منزلت جس کے ضائع ہو جاتے ہیں. قرآن کریم میں ایک شخص کے بارے میں ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم تو اس کو اٹھا رہے ہیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین کی طرف جھک گیا. مفسرین کہتے ہیں گٹیا کام کر گیا. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ فلاں نے ایسا کام کیا کہ سب پہ مٹی ڈالی. والا کتنا ہوا خلد فتباہ ہوا فتبا ہو شیطان، خواہشات کیا لحاظ کیا، شیطان کو پیچھے لگنے کا موقع مل گیا. اور فکان من الغاوی، ہمیشہ کے لیے نیچے اور جھکنے والا بن. جب یہ انسان عقل کا ساتھ دیتا ہے، شرف کا ساتھ دیتا ہے، تو یہ ملائک پر برتری پاتا ہے. ملائک سے بلند ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس کو زمین کی خلاوت کے لیے چنا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اسے شہوت کا تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے، لیکن تمام باتوں میں وہ حدود کا پابند رہتا ہے، شریعت کا متبع رہتا ہے. یہ جو شریعت کا اتباع ہے یہ ملائک بننے کے لیے. پھر خیال آتا ہے کہ شاید انسانوں نے زیادہ احتیاط نہیں کی تو پنج وقت نماز مقرر کر دی گئی، اور نماز فرشتوں کا فعل ہے. پھر یہ خیال آتا ہے کہ شاید اس کی زبان ذکر کم کرتی ہے تو سبحانک اللہم و بحمدک اتبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید اس کی اٹک بیٹھک میں کمی ہے، تو کہا سیدھے کھڑے ہو جاؤ، پیر میں فاصلہ کم کر لو، قبلے کی طرف دیکھ لو، اور ہاتھ کانوں تک اٹھا لو، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دو. رکو کے لیے ایسا جھکو کہ نہ سر نیچے ہو نہ اوپر ہو، کمر پر کوئی پیالہ پانی کا بھرا ہوا رکھے تو چل کے نہیں. قومے کے لیے آرام سے کھڑے ہو جاؤ، سجدہ تسلی سے کرو، اور اس طرح کرو کہ ایک کی جگہ دو کر لو، ایک کی جگہ دو سجدے اس لیے تجویز ہوئے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم ہوا فسجد الملائکۃ تو کلہم اجمعون، تمام فرشتے سر پر سجود ہو گئے، الا ابلیس، مگر شیطان نے نہیں کیا، کھڑا رہا، ایسے ہی کھڑا رہا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرشتوں نے سر اٹھا کے دیکھا یہ کمبخت بغیر سجدے کے، تو اس فرشتے ڈر کے مارے پھر سجدے میں گر گئے، کہیں ہم اس کی طرح نہ ہو جائے کہ خدا کا حکم آ چکا ہے سجدہ کرنے کا اور ہم سجدے سے رہ جائے. اس لیے نماز میں رکعت میں رکوع ایک ہے، قیام ایک ہے، قومہ ایک ہے، لیکن سجدے دو دو ہے، دو سجدے تجویز ہوئے ہیں ایک رکعت کے اندر. اب فقہا کہتے ہیں لا لتین فرض ہے، یعنی دونوں برابر فرض. یہ اور بات ہے کہ اس کا اعادہ نماز میں صحیح ہے. مثلا کسی کو خیال آیا کہ میں نے دو کی جگہ ایک سجدہ کیا ہے، تو اخیر قاعدے میں عبد و رسول تک پڑھ کر ایک سجدہ کر دیا، یہ سجدہ ہو گیا، پھر دوبارہ عبد و رسول تک پڑھ کر سجدہ سو کر لیا، پھر دوبارہ پورا قاعدہ کر کے نماز مکمل کر لیں. فتح عالمگیری جلد اول فصل فی السجدات، اور نماز کے علاوہ سجدہ جو عوام کرتے دعا مانگتے مانگتے، فقہا کہتے ہیں یہ غلط سجدہ ہے، ناجائز ہے، اس طرح بے سروپا سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ بہت مکلف عبادت ہے، اس کے لیے ہاتھ باندھنے ہیں، قیام کرنا ہے، جب جا کے سجدے میں. الگ تحقیق امام ابو حنیفہ کے نزدیک سجدہ تو شکر مکروہ تو، صرف سجدہ کرنا نامناسب بات. جب مکہ فتح ہوا تو پیغمبر نے ام ہانی کے گھر میں آٹھ رکعت پڑھ لی، آٹھ رکعت. یہ کھلاڑی ولاڑی کہیں سے جیت جاتے ہیں نا تو پھر ایک دم گر پڑے سجدے میں، پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ کرخی نے نقل کیا ہے باہر میں، ابو الحسن کرخی سے منقول ہے کہ لو سجدہ غیر متطہر کفر، بغیر وضو کے سجدے کرنے سے کافر ہو جائے. صرف سجدہ کرنا کمال نہیں ہے، ادب کا سجدہ کرنا کمال. سجدے کے لیے جسم، کپڑا، جگہ سب پاک ہونا شرط ہے. عوام کو عذاب سے بچانے کے لیے امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ بجائے ایک سجدے کے دو رکعت پڑھ لیں کم از کم، تاکہ کامل شکر ادا ہو جائے. اور قرآن کریم میں جو بنی اسرائیل کو کہا ہے وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اریحا جاتے ہوئے سجدہ کر لو. فخر رازی نے کبیر میں نقل کیا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ ان کو دو رکعت تحیت البلد پڑھنے کا کہا گیا تھا. کسی بھی شہر میں آپ داخل ہو جائیں اور جہاں آپ آرام سے اتر جائیں، اسٹیشن ہو، ایئرپورٹ ہو، دوست کا گھر ہو، ہوٹل ہو، وہاں وضو کر کے ایک طرف ہو کے دو رکعت پڑھ لیں. جب نفلوں کا وقت اللہ سے دعا کریں، یا اللہ مجھے اس شہر کے حسن فائدے، آرام، عزت، خوشی، سکھ نصیب فرمائے، اور اس شہر کی تباہی، تکلیف، رنج، غم، صدمہ، بیماری، پریشانی، آزمائش سے مجھے محفوظ فرمائے. اس کو تحیت البلد کہتے ہیں. جب آپ سفر پر روانہ ہو، سفر کرنے پڑتے ہیں، زندگی ہے، تو سفر ایسے وقت میں اختیار کریں، کوشش کریں کہ جس میں نفل پڑنا جائز. یا آپ نے عصر کے بعد سفر کرنا ہے اور عصر کے بعد نفل نہیں ہے، یا فجر کے وقت سفر کرنا ہے فجر کے وقت نفل نہیں ہے، تو آپ فجر سے پہلے اور عصر داخل ہونے سے پہلے اس نیت سے دو رکعت پڑھ لیں. رب کریم میں اپنے اس ملک سے یا کسی شہر سے باہر جا رہا ہوں، میرے بال بچوں کو، میرے مال و دولت کو، میری عزت اور شرف کو آپ اپنی نظر عنایت میں اور حفاظت میں رکھیں. مسند امام احمد اور مسند عبد ابن حمید میں مرفوعاً روایت موجود ہے کہ چار فرشتے اس شخص کے بال بچوں، گھر، عزت، کاروبار کی حفاظت کے لیے فوراً تجوید ہو جاتے ہیں. چار فرشتے، اور اس کے واپسی تک سب چیزوں کا خیال رکھے. کتنا بڑا زمان ہے، ویسے عقل کے خاوندوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی بڑی دولتوں سے کیوں بدنصیب ہو رہا ہے. چار فرشتے مقرر ہوں اور اس شخص کے واپسی تک سب چیزیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں. دل کو مضبوطی ہوگی، دل خوش ہوگا، ہر ہر نعمت اپنی جگہ قائم دائم رہے. علماء نے لکھا ہے نا کہ ہندوستان میں جو سات سلطنتیں گزری، سات سلطنتوں نے یہاں حکومت کی ہے، آخری مغل ہے اور پہلی حکومت غزنوی ہے. بعض نے محمد بن قاسم کو کہا ہے، لیکن درست یہ ہے کہ عجمی حکومت غزنوی حکومت ہے. یہ جو ہندوستان کے حکمران ہیں، 49 کے قریب حکمران ہیں، آخری عالمگیر بادشاہ اورنگزیب، بہت باکمال ہے، بہت ولی ہے، نیک حضرت، پاک دامن انسان. سوچ نہیں سکتے آپ اپنے گھر میں صف میں بیٹھ کے بھی اورنگزیب جیسے ہونا آسان نہیں. تو ان لوگوں نے حرم کا سفر نہیں کیا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ عمرہ. حالات سے ڈرتے تھے کہ واپس آئیں گے تو حکومت نہیں ہوگی. اس وقت ایسا سفر نہیں تھا کہ 3.5 گھنٹے میں جدہ، 5 گھنٹے میں مکہ مکرمہ ہو، اگلے دن آپ واپس ہو جائیں. اس زمانے میں تو سال لگتا تھا، 6 مہینے لگتے تھے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ اگر اس حدیث پر عمل کر لے اور روانہ ہونے سے پہلے چار رکعت، دو رکعت پڑھ لیتے، بعض روایت میں چار رکعت کا ذکر بھی آیا ہے، واپسی تک حکومت برقرار رہتی، تمام نعمتیں قائم دائم رہتی. جب کسی گھر میں آپ دعوت کے لیے چلے جائیں، لوگ دعوتیں کرتے ہیں، آج کل افطار پارٹیاں چلتی ہیں اور بھی بڑی دعوتیں ہوتی ہیں، تو مناسب یہ ہے کہ وہاں آپ اپنا رومال بچھا لیں. ان سے پوچھنا مناسب نہیں ہے، دو رکعت پڑھ لیں چٹ پٹ. یہ دو رکعت پیغمبر نے ہمیشہ پڑھی، تعجب کیا گیا کہ اس کو سنت موقعہ کیوں نہیں کہا. بعض صحابہ نے آپ سے درخواست کی کہ آپ گھر آئے کھانا کھائے اور دو رکعت پڑھیں، ہم وہاں ہمیشہ نمازیں پڑھیں گے. پھر آپ نے پوچھا ہے اینا تحب ان اصلی لک بخاری، کہاں آپ پسند کریں گے کہ میں دو رکعت پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتایا دوسری جگہ ہے. یہ وہ سنت ہے جو متفق ترک ہو گئی، یعنی اچھے لوگ بھی نہیں پڑھتے اور برے لوگ تو ویسے ہی نہیں پڑھتے. اور وہ سنت جو ثابت ہو اور وہ نہ رہے، اسے کوئی قائم کرے تو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی، شرح سنن میں ہے من احیا سنتی امیتت بعدی فله اجرها و اجر من عمل بها من غیر ينقص من اجری شیء. ایک ایسی سنت جو قائم دائم تھی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، اب کسی میں بھی صلاحیت نہیں ہے، کتنے بھی بڑا عالم اور پیر طریقت کیوں نہ ہو، کہ وہ اپنے دوستوں کے گھر میں بھی جا کے رومال بچا بھائی دو رکعت پڑھ لو جلدی. پوچھیں گے تو وہ قسم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی کہے گا گھر جا کے پڑھ لے، کوئی کہے گا جی یہاں آ کے پڑھ لے، کوئی کہے گا مصلی لا کے میں چاہتا ہوں. ہر کام میں تکلف مناسب نہیں ہے، یہ تکلف ہے سارا. بس مولوی کے پاس جو یہ رومال ہوتا ہے یہ سب کاموں کے لیے رومال کافی ہے، چادر کی جگہ بھی، پگڑی کی جگہ بھی، مصلی کی جگہ بھی، جانواز کی جگہ بھی، کبھی ضرورت پیش آئی دسترخوان کی جگہ بھی، کبھی ضرورت پیش آئی تو بکس کی جگہ بھی. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک آدمی نے تھانہ دار کے پاس آ کے رپورٹ درج کرائی کہ میرا بکسا، میرا بستر، میرا لحاف، میری دھوتی، میرا جانماز، میری پگڑی، سب چیز کوئی لے گیا. تھانہ دار بڑا فکر مند ہوا اور اس نے کہا اس غریب کے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں رہی، سب کچھ لے گیا بھائی پولیس والے کا دوڑو ادھر ادھر، کون ظالم آیا اس کا سب کچھ لوٹ لیا. ایک سپاہی نے ایک درخت کے نیچے ایک چادر دیکھی، وہ اٹھا لایا اور کہا یہ ایک چادر تو مل گئی. تو اس نے کہا بس جب یہ مل گئی سب کچھ مل گیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. کہا آپ تو 10-12 چیزیں، کہ دیکھو اس میں کپڑے لپیٹتا ہوں میرا بکسا ہے، اس کو سر پہ باندھتا ہوں میری پگڑی ہے، اس کو کبھی نیچے باندھتا ہوں میری دھوتی ہے، اس کو پلنگ پہ ڈالتا ہوں میرا گدیلا ہے، اوپر اوڑھتا ہوں میرا لحاف ہے، کھانے کے لیے بچھاتا ہوں دسترخوان ہے، بسیار خوب آس بتا رہا کہ نامی چیز. بہت ساری چیزیں فوائد ایک چیز میں جمع ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، اللہم انی اشکرک و احمدک علی نعمائک و علائک ظاہرتن و باطنہ. رمضان شریف کے مقدس مہینے، اس کے فرض روزے، سنت تراویح 20 رکعت، مال قرآن، اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے. اللہ تعالی کا شکر کرنا چاہیے، صرف یہ احساس نہ ہو کہ جی تھک گئے. تھک تو ویسے بھی جائیں گے، جب تک قبر میں اترے نہیں تھکتے رہیں گے. کون سے کام میں نہیں تھکتے آپ؟ دفتر میں نہیں تھکتے کہ روزانہ جاتے ہو 8-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانا ہے. بل بھرنے کے لیے اور انکم ٹیکس کے جواب دینے کے لیے نہیں تک رہے، کیا کیا زور لگانے پڑتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے انتظار میں اور کسی مریض کے پوچھنے میں، اسپتالوں میں آنا جانا، کیا جان ہتھیلی میں نہیں رکھنی ہے شہر میں نکل کے؟ یہ تو مسجد کا ماحول ہے، صفوں کی شکل ہے، عبادت کا رنگ ہے، تراویح کی سنت ہے، قرآن کی فضائیں ہیں، پیغمبر کی مقدس سنت ہے، 125,000 صحابہ، اور اس وقت سے لے کے آج تک پوری امت کی ایک امانت ہے، 30 رکعت تراویح بہت مقدس نماز ہے، ہر دو دو رکعت پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے تراویح مل رہی، میں انسان ہوں مجھ پر عبادات فرض ہے، میں اس مذہب اور مسلک سے وابستہ ہوں جن میں صحابہ کا اتباع ہے، اور 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت اور 12 رکعت کے نام پر جو دجل، لبس، مکر، خدا، سازش اور شیطان کو خوش کرنے کی کوششیں مقدس مہینے میں کی جاتی ہے، میں اس گمراہ اور بے دین جماعت میں سے نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے. حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح مالوے تھا، چاروں ائمہ، چاروں مذاہب، چاروں فقہ، 20 رکعت تراویح سے کم کا تصور نہیں ہے. 18 رکعت کسی نے پڑھی، علماء کہتے ہیں نفل تراویح نہیں ہے، التراویح شروع نہ رکھا، 20 پورا کرو تو تراویح ورنہ نہیں ہے. 8 رکعت اور 10 رکعت اور 12 رکعت پڑھنے والے شیطان کے پجاری. قیامت کے دن ابوبکر اور عمر کے سامنے منہ نہیں دکھا سکے. امام ابو حنیفہ، مالک، احمد، شافی اور بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ تمام ائمہ اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ آپ نے اس مقدس مہینے میں جلیل القدر سنت کے ساتھ دغا اور بے وفائی کی ہے. نفس پر ولی ہے، خواہش پرستی ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کی عبادت رمضان میں بڑھتی ہے، تو 8 رکعت قیام اللیل تو ویسے ہے، 20 رکعت تراویح مال جماعت والقرآن، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ایک ایک رکوع بھی پڑھ لیا جائے تو قرآن کریم کے رکوع اور 27 رات کے تراویح کی تعداد برابر آئی ہے. ہر رات کو ایک رکوع رکعت میں پڑھے حافظ صاحب تو ٹھیک 27 کو ختم ہوگا. اور یہ صحابہ کا ابن تیمیہ نے فتاوی میں لکھا ہے، صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ تراویح کی نماز میں قرآن شریف پڑھنا سننا تھا. اور لیلۃ القدر کے بارے میں 90% کتابیں بری پڑی، 90% 90% روایات کہتی ہے کہ وہ سب عمر شروع 27. اس کی دلیل یہ ہے کہ فقہا سب سے محتاط طبقہ ہے، آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر انبیاء و صحابہ کے بعد فقہ کے علماء سے زیادہ احتیاط کرنے والے کوئی نہیں. ہر ہر مسئلہ ایسا تول کے ترازو میں ڈال کے یہ مستحب ہے، پھر تولتے ہیں اس کو دیکھتے کہ یہ سنت ہے، پھر تولتے ہیں وقت کہ یہ واجب ہے. تلے ہوئے مسئلے ہیں، ایسا نہیں. اور انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے تو 27 سے پہلے ختم نہ کرے. یہ شامی میں موجود ہے، غائب ہے، عنایہ میں ہے، بنایہ میں ہے، درایہ میں ہے، نقایہ میں ہے، سہایہ میں ہے، تمام فقہ کی کتابوں میں 27 کو ترجیح دی کہ یہ لیلۃ القدر ہے. میں نے رات کو معتکفین کو جو یہاں مجلس ہوتی اس میں ان کو ایک خواب سنایا، بڑا عجیب غریب خواب. چند سال پہلے ایک رات ایسی تھی کہ وہ 24ویں تھی یا 25ویں کہ بہت ہی آسمان میں انوار اور چمک دمک اور فضا صاف اور طبیعت میں بشاشت اور موسم خوشگوار. مجھے اپنے علم کے ساتھ اور جو زمانہ دین میں گزرا ہے اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے موافقات دیے اس کی روشنی میں سمجھ لیا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے اور مغرب سے ہی مجھ پر آثار تھے. میں نے بعض ضروری ساتھیوں کو بھی طریقے سے آگاہ کیا، لکھا ہے کہ جس کو پتہ چلے وہ ڈنڈورے نہ پیٹے ورنہ سلب ہو جائے گی، چھن جائے گی. آرام سے ساتھیوں کو بھائی پاک مہینہ ہے، مقدس رات ہے، ضرورت کیا ہے اتنے سو رہی، کچھ پڑھ کر کے سوچتا رہے، یہ طریقہ ہے. وہ سب کچھ ہوا اور میں بڑا خوش و خور ہوں. دو دن بعد 27ویں تھی، چونکہ میں ایک رات پہلے عبادت کرم خوشی سے کر چکا تھا. انسان کتنا کمکل ہے، مال علم بھی کمکل ہوتا ہے. سو گیا اور ضروری عبادات جو تھی وہ تو کر دی اور آرام کرنے لگا. تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جتنی کتابیں رکھی ہیں اعتکاف میں بھی وہ تو پانا لگا ہوتا ہے، ان تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں کو ہے، آپ کو ان کتابوں پر بے اعتمادی نہیں کرنا چاہیے، آپ کیوں سو رہے ہیں؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے احسان، تب بھی اللہ کے احسانات کی دلیل. جب میں نے گھڑی کو دیکھا تو 2-3 گھنٹے باقی تھے رات ختم ہونے میں، بہت زیادہ خوش ہوا. اور بڑی ہنسی بھی آئی کہ وہ ہم نے جو ایک رات پہلے بنائی ہے وہ اپنے اندازے سے وہ ایسی چلی گئی، چلو اللہ خوش تو ہوگا. اور آج چونکہ 27ویں ہے، 27ویں کی ترجیح بہت زیادہ ہے. ام المومنین حضرت عائشہ تو شاگرد پوچھتے تھے، وہ کہتے ہیں تم اندھے ہو، عقل نہیں ہے، 27ویں رات ہے. وہ سارے صحابہ تابعین تو دوسری بات ہی نہیں کرتے تھے سوائے 27ویں کے. لیلۃ القدر ایک رات ہے بہت عزت و شرف کی. لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک ہزار مہینے کی عبادت سے اس رات کی عبادت افضل ہے. 87 سال کے قریب بنتا ہے اتنا کون کر سکتے ہیں بابا. تفسیر روح المعانی میں، تفسیر فتح العزیز میں، تفسیر نیشاپوری میں اور السراج المنیر میں، بعض دیگر متول تفاسیر میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک طویل العمر آدمی کا ذکر صحابہ کے سامنے کیا جس نے بڑی لمبی عمر تک دریا کے کنارے اخلاص بری ریا سے دور عبادت کی. یہ سن کر صحابہ فکرمند ہو گئے، کیونکہ پیغمبر نے کہا ہے عمری و عمر امتی ما بین 60 الی 70 واقلہم من یتجاوز عن ذلک، میری اور میری امت کی عمر 60-70 کے لگ بھگ ہوگی، بہت کم لوگ آگے بڑھیں گے، بہت کم. اس طرح بیٹھو گے سونا. بستر لے آئے، اس کے لیے بستر تکیا وغیرہ لے آئے، یہ یہی بیٹھے بیٹھے لے لیں تم قدر بنا. اتنی ہمت ہو کہ آدمی مبارک گڑیوں میں بیدار ہو کے بیٹھے. ایسا پس ہمتی نہ اہلیت اور تباہی. جمعہ کا سارا وقت ہمارا ملا کے دو گھنٹے ہیں، تو 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ہم نہیں جا سکتے. ایسا گہری نیند سو رہا ہے. اس نے تمام نمازیوں نے اس سے درخواست کیا کہ ہماری طرف سے آپ آرام فرما لیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ سونے کی بات ہے، یہ سونے اور یاقوت و مرجان کی بات ہے. اس کو سنو گے تو زندگی بنے گی اور آخرت سنورے گی انشاءاللہ ہوتا. نیند تو ہر ایک کو آتی ہے، نیند کوئی طریقہ تھوڑا ہی. حدیثوں میں کہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے گھر سے دیر سے آتے تھے، کتنی دیر سے آتے، بہت زیادہ دیر کر، آپ خوش ہوتے تھے کہ عشاء کی نماز مؤخر پڑی ہے، دیر سے پڑی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو گئے، مرد نہیں سوئے. جس میں عورتوں کی رگیں اور خصلتیں اور بچپنا زیادہ ہونا، اس کو جلدی نیند آتی ہے. بس جیسے فارغ ہو گیا منہ ٹیڑھا کر لیا اور سونے لگ گیا ہے. الفاظ حدیث کے دیکھیں، صحابہ کیا غیرتی اور تہذیب کی جماعت ہے. یہ نہیں کہے کہ علی سو گئے، یہ نہیں فرمایا کہ حضرت عمر کو نیند آ رہی. کا نام النساء والصبیان، عورتیں اور بچے سو ہیں. مرد کا کام تو مردان کی ہے، وہ تو میدان فتح کرتا ہے، وہ تو فولادی ہمت کے ساتھ اچھا رکھتا ہے. عورتیں غریب ذرا توابع ہیں، بچے ابھی لاشعور ہیں، انہیں نیند آ سکتی ہے. اور مرد تو جیسے ہی محسوس کرے اٹھے جائے، وضو کر کے آئے، ہاتھ منہ دھوئے. اس لیے آپ فجر کی اذان میں مؤذن صاحب سے سنتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز پڑھنا کامیابی ہے، نیند تو تباہی ہے. نیند کیا ہوتی؟ اور یہ کلمات بلال نبی کے گھر کے سامنے جا کے کہتے تھے اٹھانے کے لیے، الصلاۃ خیر من النوم. پیغمبر نے خوش ہو کر کہا یا بلال نعم الکلمات اجعلها فی اذانک الفجر، بہترین کلمات فجر کی اذان کے ساتھ کہا کریں تاکہ پوری دنیا مستفید ہو جائے. موطا امام مالک میں ہے کہ عمر کو پتہ چلا تھا کہ بعض جگہ مؤذن فجر میں یہ نہیں کہتا. آپ نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ مسجدوں کی حاضری لو اور اذان کے وقت خود چلے جاؤ. گورنر کو کہا خود چلے جاؤ اور مؤذنوں کو تلقین کرو، احکامات جاری کرو کہ اذان فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا ہے. اور اگر یہ چھوٹ گیا اور کسی کی عادت چھوٹنے کی ہو، اس کو ملازمت سے اور مؤذنی سے معذور کرو. اور الکامل للادی ابن الاسیر میں ہے کہ گورنر کو کہا کہ اگر آئندہ مجھے اطلاع ملی تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کروں گا. ملک میں جو بے دینی ہوتی ہے وہ افسران کی وجہ سے ہوتی ہے. وہ چوکس رہے تو لوگوں میں دین آ جاتا ہے. اللہ، جب قبر میں منکر نکیر سوال کر لے اور یہ صحیح جواب 5 دے دے اور کامیاب ہو جائے، تو منکر نکیر جاتے وقت کہیں گے نم کنو بدل عروس، اب آپ آرام کر سکتے. الذی لا یوقظھا الا احب اہلی، جس کو سوائے محبوب کے کوئی نہیں جگا سکتا ہے. آرام کر، اب آرام کا وقت آ گیا. اور مسافر شب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے، ہر شخص سر جو ہے گود میں رکھ کے اس کو نیند آتی ہے، نیند سے پناہ مانگو. امام ابو حنیفہ کے استادوں کے استاد ہیں ابراہیم النخعی، سیر الاعلام میں ہے، وہ تہجد کے بعد دعا کر دیتے، اللہم اقلل نومتی واکثر عبادتی، اللہ میری نیند کم کر دے اور عبادت بڑھا دے. کیسے بزرگوں کو فکر و درد ہے، اللہم اقلل نومتی واکثر عبادتی، خدائے نیند کم کر دے میری، رب العزت عبادات کی توفیق دے. یعنی نیند رکاوٹ ہے عبادت میں، یہ آپ کو مقاصد سے دور کر دے گی. بہرحال رمضان المبارک کے فرض روزے قطعی فرض ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے مومن کا روزہ چھوٹا ہو تو رمضان گزرنے کے بعد اس کو لوٹائے. اگر ایسی بیماری اور تکالیف ہے کہ کبھی بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دیں، ایک روزے کا ایک فطرے کے برابر فدیہ ہے. اگر رکھ کر توڑا ہو بغیر کسی وجہ کے تو 60 روزے لازم ہوں گے، کفارہ جیسے کہتے ہیں، 59 رکھے اور 60واں نہیں رکھا سب کا ندم ہو گئے، پھر نئے سرے سے 60 رکھے، کیونکہ روزہ رکھ کے واپس ہونا بہت بڑا گناہ، مرتد کے برابر جرم ہے. اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، وہی 2 کلو جو استعمال کا آٹا ہے اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور جو کشمش اس کی قیمت، یہ ایک فطرانہ ہے. بالغ اولاد اور بیوی خود دیں گے، اگر بڑا زیر گھر کا تو ہو جائے گا. زکوٰۃ فرض ہے اور بغیر کسی وجہ کے تاخیر جائز رہی ہے. فقراء اور مسلمین مستحقین کا حق ہے کہ ان کو وقت پر پہنچایا جائے. اس زمانے میں دینی مدارس جب مسافر طلباء آباد ہوں، پڑھ رہے ہو، وہ اس قسم کے تعاون کے زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ دین کی بھی مدد ہو جاتی ہے اور یہ علم کی معاونت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک مستحق کو اپنا حق بھی پہنچ جاتا ہے. خیر و عافیت رہی اور کوئی عذر پیش نہیں آیا تو عید کی نماز مقررہ وقت پر جو اعلان میں لگا ہے متصل میدان میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. وہاں کی انتظامیہ اکثر مہربانی فرماتی ہے، اجازت بھی دیتی ہے اور بہت سجاتے ہیں اور اکرام کرتے ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے. اور جو مسائل ہیں ضروری، اہم، مہم، میں نے کوشش تو کی ہے کہ مختلف نمازوں میں بیان ہو جائے، تاہم بقیہ ایام میں بھی کچھ مسائل مہمات عرض کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ رمضان شریف کا پورا مہینہ بما تراویح، اعتکاف اور دیگر عبادات اور فرض روزوں کے بخیر و عافیت مکمل فرمائے، ہمارا شہر اور ملک امن سکون اور واقعتاً قرار کا منبع بنائے، اور یہ تکلیفیں اور بدمزگیاں اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ حمدًا کثیرًا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله، ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهر رمضان شهر عظيم، شهر مبارك، شهر المواسات. شهر نبلغ رحمة وأوسطه مغفرة وآخر رزق من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رجلا طويل العمر كان يعبد الله على ناحية البحر فعيسوا لأنهم أقل أعمارا فأنزل الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وروي إنها تدور في السنة وأكثر ما تكون في العشر الثالث من رمضان وعن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها التبسوا ليلة القدر في 21 أو 23 أو 25 وقلما تمر على 27 وفي رواية مسلم على 29 وأكثر ما يقول الفقهاء إنها توجد وتتوقع في 27 من رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. خطبے کے دوران ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا حرام نہ جائے گناہ کبیرہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبير بن العوام في الجنة طلحة بن عبيد الله في الجنة أبو عبيدة بن الجراح في الجنة عبد الرحمن بن عوف في الجنة سعد بن أبي وقاص في الجنة سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير النساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفن السرير على سائر الطعام رواه البخاري. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوا رم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه بعضه أصحاب السنة وبعض النواهي توجد في الصحيحين. وقال ابن القيم في الأعلام برجال ثقات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. جو حضرات جوابات سننے آگے پڑھ رہے ہیں وہ احتیاط کریں، نمازیوں کا پورا پورا خیال رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوچھا ہے کہ کسی شخص کا یہ کہنا کہ آج کے دور میں پیسہ ایمان ہے یا ایمان کا حصہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پیسہ اور چیز ہے، ایمان اور چیز ہے، لیکن لوگ پیسے کے لیے ایمان استعمال کرتے ہیں، تو شاید لوگوں کی مناسبت سے یہ بات کہی ہو. پھر بھی احتیاط یہ ہے کہ ایسا نہ کہا جائے. وتر کے بعد نوافل کا پڑھنا مطلق حرام ہے یا نامناسب ہے؟ امام مالک کے نزدیک مطلق حرام ہے. امام شافعی نے کہا ہے کہ میں نے نہ پڑھی ہے نہ پڑھوں گا. اور احمد ابن حنبل نے کہا ہے کہ ایک دفعہ پڑھی ہے، آئندہ کبھی نہیں پڑھوں گا. امام ابو حنیفہ سے منقول ہے کہ نہ پڑھنا بہتر ہے. حنفی مذہب یہی ہے کہ وتروں کے بعد نوافل نامناسب اور خلاف اولا ہے. آگے دعائیں دی ہیں، جزاکم اللہ خیر. صلاح تسبیح کا پڑھنے کیا طریقہ ہے؟ بس وہی جو فضائل ذکر میں شیخ نے لکھا ہے، تبلیغ نصاب میں دیکھ لینا. حاشر کے کیا معنی ہے؟ جمع کرنے والا. موبائل فون پر پیغام آیا ارشاد نبوی، جن کے نام معلوم کر رہا ہوں، مجھے وہ رمضان کے آخری جمعے کو چار رکعت ایک سلام سے پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ آیت الکرسی پندرہ سورہ کو سر پڑھے، 700 سال کی قضا نماز. یہ بے بنیاد روایت. چھ شوال گزرنے کے بعد کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو لوگ شوال کے اچھے قدر رکھتے ہیں ہمارے روزے قضا ان کے نفلی روزے کے مشابہ ہو. شوال میں 6 روزے نہ رکھنا بہتر ہے. والدہ والد اور بہن کے لیے دعا، اللہ پاک سب کو سے اچھی بات ہے. اگر کسی کے 4 یا 8 رکعت تراویح نکل جائے تو وتر جماعت سے پڑھ کر چھوٹی ہوئی تراویح کی رکعت پوری کرے گا جی، یا وتر جماعت ترک نہیں وتروں کے بعد. میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پر ناز کرے گا. یہ روایت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے جواہر میں نقل کی ہے اور سنا ہے حضرت شیخ نے بھی تبلیغ نصاب میں، لیکن اس کا کوئی ماخذ نہیں ملا. رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن علیہ، یہ الفاظ حدیث میں ملے نہیں. آنکھ ناک کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں سرما ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اعتکاف میں بیٹھنے والے اگر مستقل تراویح نہ پڑھے تو بہت بڑے مجرم ہیں، ڈنڈے سوٹے لگا کے اعتکاف سے باہر نکالا جائے. عید کے دن گلے ملنا سنت ہے، یعنی عید کی خوشی آئے. لدھیانوی نے کہا گلے نہ ملنا صحابہ کی سنت ہے. ہاں یہ تشدید ہے. خواتین کو جو استحاضے کا خون آتا ہے اگر وہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا کپڑے پر عید ہوں گے؟ ایک سے ایک بڑا دودھ اور سونا ہے اور 150 گرام چاندی کا کڑا ہے. زکات فرض ہوگی اگر دونوں مل کر چاندی کے وزن کے برابر 52.5 تولے تو زکات فرض ہے ورنہ نہیں. انٹرنیٹ پر تفسیر قرآن سننے کے وقت اگر سجدہ تلاوت آ جائے، اگر وہ براہ راست ہے تو سجدہ تلاوت لازم ہے، اور اگر وہ سی ڈی ہے یا کیسٹ ہے تو سجدہ تلاوت کے احکام نہیں ہے.
اگر کوئی شخص نماز میں قیام کر سکتا ہے لیکن سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کرسی کا استعمال کرتا ہے. لکھا ہے کہ جو لوگ سجدے اور رکوع سے عاجز ہو ان کا قیام ساکت ہو جاتا ہے، ان کے لیے قیام کی بھی ضرورت نہیں. عصر کی نماز کے بعد عمرے کا طواف کیا تو توحیت الطواف مغرب سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ مغرب کے دو سنتوں کے بعد پڑھ لیں. میں سعودی سے آیا، پاکستان میں 30 روزے ہوئے تو میرے 31 ہو جائیں گے، ہماری وجہ سے میں 2 روزے نہیں رکھ سکا. کیا یہ 1 روزہ اس کا بدل ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے لیے علیحدہ رکھیں گے. شیخ یا قصید برد اب مستند ہے، بس اس حد تک. کیا اس کے پڑھنے میں اجازت کی ضرورت ہے؟ بزرگان جیت کا طریقہ ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ رجل من آل فرعون، فرعون یقال کہ یوسف ابن یعقوب یا کوئی اور ہے، یہ اختلاف مفسرین میں ہے. درست بات یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام بولا، بچے کا نام خازم رکھنا کیسا ہے؟ لغت میں دیکھ رہے ہیں کہ خازم کیسے ہیں. بچے کی پیدائش سے پہلے الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جنس معلوم کرنا حرام، ناجائز، بدفعل بدماشوں کا طریقہ ہے. بعد السلام عرض ہے کہ میرے شوہر خراب صحت کی وجہ سے کوئی بھی کام کرنے سے قاصر ہے اور کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس سونے کی اچھی خاصی مقدار موجود ہے، اس کے ساتھ زکات پورا ہونے کی وجہ سے زکات کی میں باقاعدگی سے ادائیگی کرنے سے زکات کی ادائیگی میں مشکل ہے. کیسی صورت میں اس طرح زکات ادا کرتے رہتے جبکہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ آمدنی نہیں ہے؟ سونے جب موجود ہے اور اچھا خاصا ہے، اس کا زکات فرض ہے، کتنے اتنے باتوں کی ضرورت نہیں ہے. جماعت کی نماز شروع ہونے کے بعد دائیں بائیں کھسک کر خلا کو پر کر سکتے ہیں، یہ سفر ٹھیک کرنا چاہیے. اور کتنا کھسک سکتا ہے بھائی؟ اتنا کھسک جاؤ کہ برا نہ لگے، کبڈی نہ کر کھیلو نماز میں. بچے کو پہلا روزہ کس عمر میں رکھوانا چاہیے؟ 12 سال کی عمر میں، اور لڑکی کو 9 سال میں. لیکن اگر اس سے پہلے بھی موسم اچھا ہے، صحت ان کی مناسب ہے اور برداشت کر سکیں گے، اس خیال سے کہ اگر وہ تنگ ہو جائے اور گھبرانے لگے تو ان کو پانی وانی پینے دیں، جائز ہے. روزہ رکھوانے کے بعد مستقل روزہ رکھوایا جائے گا، جب بلوغ کو پہنچ گیا تو پھر تو روزہ فرض ہے. آمین. لاب پر ان میں دیوبند پر خاص فضل کرم نازل فرمائے اور ہر شر فتنے سے بچائے. ہمیں آج کل بات صحیح اور جائز کام کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، جسے ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ. کیا بھارت یہ مجبوری رشوت دینا جائز ہے؟ البتہ لینے والے کے لیے ہر حال میں حرام ہے. خوشی کا اظہار تالی سے کہنا حرام، نہ جائز. اللہ اکبر سبحان اللہ سے خوشی کے وقت تالی بجانا یہود کا طریقہ. کیا کسی کے انتقال کی وجہ سے عید کی خوشیاں ترک کرنا درست ہے؟ مطلب ایک غم صدمہ ہوا ہے تو کیا خوشی بنائیں گے؟ لیکن جیسے لوگ باقاعدہ عید میں رونا شروع کر دیتے ہیں، لوگ بھی آ کے ان کو تعزیت کرتے ہیں، حرام نہ جائز. سورۃ غم نے تاری دوا پڑھنا ہے، مشکلات اور روزگار کے لیے آپ کی اجازت میری اجازت ہے. شوہر بغیر کسی وجہ بیوی کے پاس 3 یا 4 ماہ تک نہ جائے تو اس کی بیوی ہے، آپ کو کیا کہا ہاں؟ آپ اس کو بھیج رہے ہیں کیا؟ اس کا دل نہیں چاہتا ہوگا. بیوی کے پاس جانے کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے، بس دونوں کی خواہش پر ہے. اگر کسی کی گھر ٹی وی ہے اور وہ زکات کا مستحق ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں. 13-14 سال کی عمر مبارک نصاب کے روزے رکھ کر اگر توڑ دے تو اس کا قضا ہے. جی، درود ابراہیمی کا ورد وقف کے ساتھ زیادہ اثر ہے دونوں سے ہی. دعائیں قنوت اگر یاد نہ ہو تو وتر میں کون سی دعا؟ دعائیں قنوت یاد کر لیں، کوئی منہ پہ مہر تو نہیں لگی ہوئی کہ یاد نہ کرنے کا ارادہ ہے. ایک ایک دو دو لفظ بھی یاد کرتے رہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. دو تین دن یاد ہو جائیں گے بس یہی بار بار پڑھ لیں تین تین دفعہ. کل پانچ ہو جائیں گے, پرسوں سات ہو جائیں گے, پورا ہو جائے. اللہ آپ کو صحت تندرست کے ساتھ زندگی عطا فرمائے, آپ کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے, کاروبار مسلسل خسارے کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو, میرے حق میں اللہ پاک آپ کے قرض اتارنے کے اسباب پیدا کیے. ہمارا ساتھی اس کا آج دو بجے آپریشن ہے, اللہ صحت زندگی دے. محترم بہن کینسر کی مریض ہے, اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. میری بڑی بہن آمینہ سعود کا اولاد ہو کبھی مزید روزی کی برکت کے لیے بھی ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین, نستغفرک اللہم ونسألک السلام علیک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات حل فرمائے, ان کے کاروبار میں برکت دے, ان کے بیماروں کو صحت شفا دے, جن کی اولاد نہیں ہے ایک سال اولاد دے, جن کے رشتے نہیں عزت کے باوقار خوشگوار رشتے دے, جن کی اور کوئی تکلیف کرب اور درد دے اللہ مداوا عطا فرمائے. ہمارے نسیم خان یہاں اعتکاف میں ہیں, ان کا کوئی عزیز ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے دعا فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں مامورات فرمائے. ہمارے عدنان میر ہے, انہوں نے محمد عرفان نام آدمی کے لیے صحت کی دعا کی ہے جو ناحق ان کو گولیاں لگی ہے, اللہ انہیں زندگی اور صحت دے. ہمارے دوست ہیں عبد الرحمان سینٹر پوائنٹ والے, ان کے بیٹے بلال کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. ہمارے بزرگ نمازی ہیں بدر الدین شیخ, ان کے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر سگالی خوشی نصیب فرمائے. جتنے معتکفین ہیں اللہ ان کو عبادات میں ہمت توفیق عطا فرمائے, کمی کوتاہی معاف فرمائے, بزرگان دین کا سایہ قائم رکھے, ان کی دعائیں ہمیں نصیب فرمائے. والدین اساتذہ اور مشائخ تادر سلامت رہے اور ان کی سلامتی میں ہمیں بھی بہترین مقامات عطا فرمائے. اللہ ہمارے شہر اور پورے ملک کو منبع قرار سکون و امن بنائے, تکالیف رفع دفع فرمائے. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.